بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. دعوة غور فكر، إنما يتذكر أولو الألباب. درس جاری ہے دیوبندیت کے عقائد اور نظریات ہم پچھلے دروس میں بیان کر چکے تھے، اور پچھلے درس سے ہم نے جواب دینے کا آغاز کیا تھا، اور پہلے پوائنٹ جو تھا اس کا ہم نے جواب دیا ہے کہ ہم اصول میں اشعری ہیں، اشعریت کیا ہے، یہ گروہ کب وجود میں آیا، چھوٹا سا مختصر سا تاریخ پس منظر بیان کیا، اہم عقائد اور نظریات بیان کیا اشاعرہ کے، اور جو اشاعرہ کے بارے میں اس گروہ کے بارے میں جو اہم باتیں تھیں وہ پچھلے درس میں بیان کر چکے تھے، اور آج کے درس میں دوسرا پوائنٹ جو ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. دوسرا پوائنٹ تھا دیوبندیت کے عقائد میں سے ہم فروع میں حنفی ہیں، یعنی ہم فروع مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں. اس کا ہم جواب دیتے ہیں، لیکن جواب سے پہلے میں پھر سے آپ سب ساتھیوں کو صرف یاد دہانی کے لیے یہ بات میں دوبارہ بیان کرتا ہوں کہ ہمارے یہ دروس کسی کی تنقید یا تنقید کے لیے نہیں ہے، یہ ایک نصیحت ہے اور ہم سب نصیحت کے محتاج ہیں. جیسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین النصیحہ، دین ہی نصیحت ہے، بغیر نصیحت کہ آپ اس دین پہ آسانی سے عمل نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا کمزوریوں میں، انسان ناقص ہے، کمزور ہے، محتاج ہے. جب انسان ناقص ہے، کمزور ہے، محتاج ہے تو غلطی کی زیادہ گنجائش ہے. جب یہ انسان غلطی پہ غلطی کرتا جاتا ہے تو مومن پر یہ فرض ہے کہ اپنے بھائی کی غلطی کو دیکھ کر خاموشی اختیار نہ کرے، بلکہ اسے آگاہ کرے، احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے، سختی سے نہیں. اور ہمارے یہ دروس جو ہیں ان کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے. اس لیے بھائی سے میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں، جب بھی آپ ان مسائل کو سمجھیں تو ان کو مذاق اڑانے کا طریقہ کبھی نہ بنائیں. یاد رکھیں، جو میں نے عقائد بیان کیے ہیں یہ اس لیے بیان نہیں کیے کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، میں نے بیان کیے اور لوگوں نے ان کو مخالفین کو جیسے کہتے ہیں نا مذاق اڑانے کے لیے، بھائی تمہارے تو یہ عقائد ہے، تمہیں تو کسی کو پتہ نہیں ہے. نہیں، یہ اس لیے بیان نہیں کہ، یاد رکھیں، یہ آپ لوگوں کے اس لیے بیان کیے تو آپ کو پتہ چلے کہ عقائد کیا ہے. آپ طالب علم ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. اور پھر جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جو دیوبندی حضرات خود دیوبندیوں کو پتہ نہیں کہ دیوبندیت ہے کیا، وہ جانتے بھی نہیں ہیں، تو میں نے ان کو تعارف کروایا کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے. اگر میری بات غلط ہے، میں نے جو حوالے غلط بیان کیے وہ غلط ہیں، تو آپ آئیں اور میری اصلاح کریں، میں اپنی ان باتوں سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ یہ ثابت کریں کہ یہ باتیں ہماری کتابوں میں نہیں ہیں. لیکن جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ آپ کی کتابوں میں موجود ہیں، پھر تو آپ کو نصیحت سننی چاہیے. انما تذکر اولو الالباب، صرف اور صرف نصیحت وہی لوگ پاتے ہیں جو عقل والے ہیں. اولو الالباب، یہ اولو الالباب کون ہیں آپ جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب سورة الزمر آیت نمبر 18. ذرا آیت کریم پر غور کریں. الذين يستمعون القول, الذين اسم موصول ہے صیغۃ العموم میں سے, جو لوگ بھی سنتے ہیں قول کو سنتے ہیں, فیتبعون احسنہ, اتباع کرتے ہیں اس قول کی جو سب سے بہترین ہے. اگر دس لوگ بات کرتے ہیں, دس لوگوں کے قول اچھے ہیں, جو سب سے اچھا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ, جب لوگ قول سن کر بہترین قول پر ایک تو سنتے ہیں, لاپرواہی نہیں کرتے, بھئی کہتے, یہ لوگ کہتے رہتے ہیں, کہتے ہیں یہ وہابی ہیں تو کہتے رہتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے, نہیں, پہلے سنتے ہیں, غور و فکر کرنے کے لیے سنو گے تو غور و فکر کریں گے نا, پہلے سنتے ہیں اور موازنہ کرتے ہیں, ان کی بات درست ہے, ہمارے علماء کی بات درست ہے. فیتبعون احسن, اور اتباع کرتے جو بہترین قول ہے. بہترین قول وہ ہے جو حق ہے, اور حق ہے کتاب اور سنت, صلی اللہ برکاتہ, کتاب اور سنت کے مطابق جو قول ہے وہی حق ہے. جو قول سلف صالحین سے ثابت ہے, صحابہ کرام سے, ان کے تابعین سے, پھر ان کے جانشین و تبع تابعین سے, فقہاء اربعہ محدثین, یہ سلف صالحین ہیں. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فاتبعون احسنا, یہ کون ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے اولو الالباب کے, عقل والے یہ ہیں, شریعت کے ترازو پر یہ عقل والے ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ, انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے. جو لوگ صبح و شام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہر نماز میں, اہدنا الصراط المستقیم, تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ان لوگوں کی نشانی یہ ہے جو ہدایت کے راستے پر ہیں, قول کو سنتے ہیں اور بہترین قول کو اپناتے ہیں, اس کی اتباع کرتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور وہی لوگ ہیں جو عقل سلیم والے, عقل تو لوگوں کی ہے, سب کی عقل ہے, لیکن بہترین عقل والے اور اچھی عقل والے, جسے عقل سلیم کہا جاتا ہے, السلام ورحمۃ اللہ, یہ وہ لوگ ہیں, قول کو سنتے ہیں, اتباع کرتے ہیں بہترین قول کی, وہی لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پر ہیں, جو راستے جنت کی طرف جاتا ہے, جو صراط مستقیم ہے, اور یہ وہی لوگ ہیں جو عقل والے ہیں, عقل سلیم والے, اچھی عقل والے. اچھا, جب لوگوں کی عقل سلیم ہو گئی ہے اور اچھے قول کی اتباع کر لی ہے اور اس پر چلنا شروع کر دیا ہے, تو یاد رکھیں عقل کا دل سے بڑا گہرا تعلق ہے. جب عقل آپ کی درست ہو گئی اور عقل سلیم ہو گئی بہترین قول کو اپنانے کے بعد, تو اللہ کی قسم اس کا اثر دل پہ ضرور ہوتا ہے, اور دل کے اوپر سے شرک, بدعات, خرافات, گمراہوں کے پردے اٹھ جاتے ہیں اور دل بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. سورۃ الزمر آیت نمبر 22. کتنے پیارے الفاظ ہیں. افمن شرح اللہ صدره للاسلام, جس کا سینہ اللہ تعالی نے کھول دیا اسلام کے لیے, پورے اسلام کے لیے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالی نے فرمایا اور یہ بھی فرمایا, ادخلوا فی السلم کافہ, یعنی آدھے اسلام کو لیا آدھے کو چھوڑ دیا, یا جو ہمیں پسند ہے وہ لے جو پسند نہیں چھوڑ دیا, نہیں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, جسے اللہ تعالی نے ہدایت دی ہے اس کا سینہ کھول دیا ہے اسلام کے لیے, اب وہ اسلام کو سمجھنے لگا ہے, پورے اسلام کو جب وہ سمجھ لیتا ہے, فہو علی نور من ربی, پھر اس کا قدم جب اٹھتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے میں نے قدم کہاں پہ رکھنا ہے. فہو علی نور من ربی, اس کے رب کی طرف سے علم کا نور ہوتا ہے, توحید اور سنت کا نور ہوتا ہے اس کے پاس, وہ اپنا قدم جہاں پر بھی رکھتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ, اور اطمینان ہوتا ہے کہ یہ حق جگہ پر میں قدم رکھا ہوں, یہ باطل نہیں ہے. لیکن یہ کب ہوا؟ دیکھیں فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ, ویل ہے ان لوگوں کے لیے, اور ویل جہنم کی وادی کا نام ہے, سزا اور عذاب کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ, ان کے لیے ویل ہے, یرحمک اللہ, ان کے لیے ویل ہے جن لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کے ذکر کی دوری کی وجہ سے دل سخت ہو گئے ہیں, نہ وہ خود ذکر کرتے ہیں اور نہ وہ ذکر کو سننا پسند کرتے ہیں. سبحان اللہ, کوئی بھی اچھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں, یہ دل سخت ہے. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین, یہ وہی لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں. پہلے کون تھے؟ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب, فرق دیکھیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک فی ضلال مبین, گمراہ تو ہیں لیکن چھپی گمراہی نہیں, یہ گمراہی سب کو نظر آتی ہے کہ راستہ صراط مستقیم کا راستہ جس پر یہ چل رہے ہیں, اور ان کے دل سخت ہو چکے ہیں, بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں. جو لوگ بات سنتے ہیں, دل نرم ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پہ بھی ہوتا ہے, کون سا ذکر؟ جو سنت سے ثابت ہے, سنی اذکار, بدعی اذکار نہیں. اور جب دل صاف ہو جاتا ہے, یہ انسان عقل سلیم کا اور قلب سلیم کا مالک بن جاتا ہے. جب یہ دو چیزیں مل جاتی ہیں, اس شخص کا سینہ کھل جاتا ہے اسلام کے لیے, اور اللہ تعالیٰ کے نور سے, توحید اور سنت کے نور سے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. آتے ہیں اپنے درس کی طرف, میں تھوڑا سا باہر چلا گیا, معذرت, کیونکہ یہ بنیادی باتیں ہیں. بعض ساتھی جوشیلے ساتھی بات سنتے ہیں, پھر سختی برتتے ہوئے نصیحت کرتے ہیں, اور نصیحت میں سختی نہیں ہوتی, لیے کہ شدید ضرورت ہو تو اس کے لیے خاص الگ احکام ہے, کب سختی کرنی ہے کب نہیں کرنی, لیکن عام باتوں میں, عام نصیحت میں سختی نہیں کی جاتی. دوسرا پوائنٹ ہے, ہم فروع میں حنفی ہیں, فروع میں ہم تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. یاد رکھیں, یہ کہنا کہ ہم فروع میں حنفی ہیں, اس لفظ پہ تھوڑا سا غور کریں. جب اصول میں اشعری ہیں ہم لوگ, تو پھر اصول کو چھوڑ کے, امام ابو حنیفہ کے اصول کو چھوڑ کے فروع کو کیوں اپنایا؟ اور امام ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کہ فروع کے چھوڑ کے ان کے اصول کو کیوں اپنایا؟ کیا امام ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نماز نہیں پڑھتے تھے, روزہ نہیں رکھتے تھے, عبادات نہیں کرتے تھے؟ صرف عقیدہ تھا ان کا, عبادات نہیں تھی, صرف اصول تھے, فروع نہیں تھے کیا؟ تھے, فروع بھی تھے. تو اصول تو لے لیا اشاعرہ کے, امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کیوں نہیں لیے؟ کیا امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی عقیدہ نہیں تھا؟ یہ عقیدہ تھا تو کیا وہ غلط تھا جو آپ لوگوں نے اپنایا نہیں؟ آخر کوئی تو وجہ ہے, آخر کوئی تو بات ہے. یہ فرق کیوں ہے کہ ہم اصول میں اشعری ہیں اور فروع میں حنفی ہیں؟ تو میری پہلی گزارش یہ ہے, اپنے علماء سے یہ سوال کریں, یہ فرق کیوں ہے دونوں میں؟ یا تو امام ابو حسن اشعری کے فروع غلط ہے, ہم مجبوراً کسی اور شخص کو دیکھنا پڑا, اور یا امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے اصول غلط ہے, ہمیں کسی اور شخص کو دیکھنا پڑا اصول اپنانے کے لیے, اور فروعوں کے اچھے تھے. اگر ایسی بات ہے تو پھر وہ کون سی عقل ہے آپ کے پاس جس میں آپ یہ تولیں گے کہ ان کے اصول کیوں غلط ہیں, ان کے فروع کیوں غلط ہیں؟ عقل کے ترازو پہ اگر آپ تولیں گے تو آپ کو جواب نہیں ملے گا، یاد رکھیں. شریعت کے ترازو پہ تولیں گے تو جواب موجود ہے. آئے دیکھتے ہیں شریعت کے ترازو پر یہ بات دیوبندیوں نے کیوں کہی کہ ہم اصول میں اشعری ہیں اور فروع میں حنفی ہیں. پہلی بات یہ ہے جواب میں کہ جب کہتے ہیں ہم فروع میں حنفی ہیں اور ہم امام حنفی کی تقلید کرتے ہیں تو انہوں نے جو راستہ اپنایا اندھی تقلید کا راستہ اپنا ہے، جسے کہتے ہیں تقلید شخصی. اور تقلید شخصی ائمہ کا اتفاق ہے کہ تقلید شخصی جائز نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ اندھی تقلید ہے تقلید شخصی ہے؟ جو بندے اندھی تقلید کرتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے دیکھیں انہیں کے اقوال سے، جو معتبر کتابیں ہیں ان کی، ان کو دیکھتے ہیں. ان کی کتابوں میں کیا ہے، جو فقہ کی کتابیں ہیں جسے فروع کہتے ہیں، کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے ہیں اور ان الفاظوں سے کیا تقلید شخصی اندھی تقلید نمایاں نہیں ہوتی. نمبر دو، خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا موقف تھا تقلید کے بارے میں، شخص تقلید کے بارے میں. نمبر تین، امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا تھا جس کو دیوبندی حضرات نے اپنایا نہیں. تو آج کے درس میں یہ تین چیزوں پہ بات ہوگی. تو آئیے دیکھتے ہیں جو پہلا پوائنٹ تھا ان کا، جس کو میں ابھی دوسرے میں بیان کروں، کیونکہ پہلا پوائنٹ تھا ہم فروع میں حنفی ہیں، دوسرا پوائنٹ تھا ہم اصول میں اشعری ہیں. تو میں نے پچھلے درس میں یہ گزارش بھی کی تھی کہ میں یہ ترتیب تبدیل کر رہا ہوں، کیونکہ اصول پہلے ہوتے تو میں نے اصول کا جواب پہلے دیا. تو اب یہ پوائنٹ جو حنفیت کا ہے اس کا جواب میں ابھی دے رہا ہوں. آئیے دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں فروع میں، تو کیسی تقلید ہے یہ؟ کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شخصی تقلید ہے اور یہ جائز نہیں ہے تو اس پہ کافی ناراضگی ہوتی ہے اور کافی بحث مباحثے ہوتے ہیں اور کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ ہی کی کتابوں سے میں بعض چیزیں بیان کرتا ہوں اور دیکھیں آپ کی فقہ کی کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ تقلید شخصی کرتے ہیں اور اندھی تقلید کرتے ہیں. تقلید شخصی جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ تقلید کا مطلب ہے، لفظ تقلید کا مطلب ہے کسی کے قول کو قبول کرنا بغیر دلیل کے، اور شخصی تقلید کا مطلب ہے صرف ایک ہی شخص کے قول کو ہی قبول کرنا ہے بغیر دلیل کے. ایک ہی شخص ہے، ایک ہی عالم ہے، ایک ہی امام ہے، اسی کی بات آپ سنتے رہیں گے. باقی جو ہیں جتنے علماء موجود ہیں امت میں، اگر ان کے قول آپس میں ٹکرا بھی جائے تو آپ نے ان کے قول کو نہیں سننا اور نہیں اس پہ عمل کرنا. آپ پر واجب ہے کہ آپ ایک ہی امام کی تقلید کریں، اور اگر دوسرا امام کوئی بات کرے جو آپ کے امام کے قول سے اس کی بات ٹکرا جائے تو آپ پر حرام ہے کہ آپ اس کی بات سنیں. اسے کہتے ہیں تقلید شخصی یا اندھی تقلید. تو تھوڑا سا ان الفاظوں پہ غور کریں. اصول کرخی میں آیا ہے، اصول کرخی جو ہے یہ فقہ حنفی کے اصول کی کتاب ہے، جسے فقہ حنفی کے اصول بیان کیے گئے ہیں اور یہ معتبر کتاب ہے. وہ لکھتے ہیں الاصل ان كل آية تخالف قول اصحابنا فإنها تحمل على النسخ او على الترجيح والاولى ان تحمل على التأويل من جهة التوفيق. الاصل، اصل بات یہ ہے ان كل آية، جو بھی آیت قرآن مجید کی تخالف قول اصحابنا، ہمارے اصحاب یعنی امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد حسن شیبانی امام زفر رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اصحاب کہتے ہیں جو مذہب جن کی طرف منسوب ہے. اگر کوئی آیت ان اماموں کے قول سے ٹکرا جائے، مخالفت ہو آیت کی، تو قرآن مجید کی اس آیت کو، یہ اصل کی بات ہے، یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید کی آیت منسوخ ہے اور اماموں کا قول صحیح ہے. یا او علی الترجیح، یا راجح قول جو ہے وہ ہمارے اماموں کا ہے اور یہ آیت جو ہے یہ مرجوح ہے. والاولى ان تحمل على التاويل من جهه التوفيق، یا تیسری بات یہ ہے کیونکہ دونوں باتیں مشکل ہیں ذرا، نسخ بغیر دلیل کی ہو رہی ہے اور ترجیح ہو رہی ہے، تو تیسری بات یہ ہے اگر یہ نہیں تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، اس سے باہر ہم جا ہی نہیں سکتے. ہمارا یہ یقین ہے کہ آیت کی کوئی نہ کوئی تاویل ایسی ہوگی جو ان علماء اماموں کے پاس تھی، جن کی وجہ سے انہوں نے یہ قول اپنائے ہیں جو آیت کے مخالف ہے ظاہرا. ان کے پاس کوئی تاویل ہوگی، کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس آیت کو چھوڑا ہے. تو کیا قرآن مجید کی آیت منسوخ ہو سکتی ہے کسی امام کے قول سے؟ کیا امام معصوم ہے، غلطیوں سے پاک ہیں؟ یہ عقیدہ تو شیعوں کا ضرور ہے، رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ امام جو ہے معصوم ہے، ان کے امام جو ہے وہ معصوم ہے. لیکن اہل سنت والجماعت کب سے یہ طریقے اور راستے اپنانے لگے کہ ہمارے امام بھی معصوم ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں میرے بھائی. جب ہمارے امام معصوم نہیں ہیں تو ان کا قول قرآن مجید کی آیت کے آگے کیسے ہو سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ معتبر عالم ہیں، بڑے عالم ہیں، ان کے شاگرد قاضی ابو یوسف بڑے عالم ہیں، پھر ان کے ساتھی محمد حسن شیبانی بڑے عالم ہیں، امام ظفر بڑے عالم ہیں رحمۃ اللہ اجمعین، بڑے بڑے علماء ہیں امت کے. ان کی بات اگلا بیان کرتا ہوں کہ ان کا کیا موقف تھا اور آج کے احناف کا موقف کیا ہے، اور یہ کب بگاڑ پیدا ہوا. اللہ کی قسم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر آج زندہ ہوتے تو سب سے پہلے نکیر کرتے ان الفاظوں کے. یہ کسی معتبر عالم کا قول ایسے نہیں ہو سکتا، اگرچہ لکھنے والوں نے تعصب کی وجہ سے لکھ دیا اور یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس پہ عمل کیا جاتا ہے. تو کیا اندھی تقلید نہیں ہے؟ یہ تقلید شخصی نہیں ہے. یہ دوسری مثال. اچھا، یہ تو قرآن کی آیت تھی. آگے وہ لکھتے ہیں اسی اصول کرخی میں، وَأَنَّ كُلَّ خبر، اور کوئی بھی حدیث، کل لفظ عام ہے سارے کے سارے حدیث میں سے، وَأَنَّ كُلَّ خبر يُخَالِفُ قَوْلُ أَصْحَابِنَا، جو خبر جو حدیث ہمارے اماموں کے قول سے ٹکرا جائے اور مخالفت ہو، فَإِنَّ يُحْمَلْ عَلَى النَّسْخِ، تو حدیث بھی منسوخ ہے، اور عَلَى التَّرْجِيحِ، یا ترجیح کی وجہ سے ہمارے جو اماموں کے قول ہے وہ زیادہ راجح ہے، او انہ مخالف بمثلہ، یا ہمارے اماموں کے پاس کوئی دوسری حدیث تھی جو اب ہمیں نہیں ملی اور وہ حدیث اس سے زیادہ بہتر تھی جس پر ہمارے اماموں نے عمل کیا. اب وہ حدیث کہاں ہے؟ آج تک امت کو نہیں پتا. جو حدیث موجود اس کی مخالفت تو ہو رہی ہے، لیکن مخالفت جو ہو رہی ہے یہ اصل ہو چکا ہے فقہ میں، سمجھ لیں اچھے طریقے سے. وہ بڑے بڑے عالم تھے، ان کے پاس ایسی دلیل تھی جو آج ہمیں نہ مل سکی، جس پر انہوں نے عمل کیا اور اس حدیث کو چھوڑ دیا. کیا یہ انصاف کی بات ہے؟ شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا پیارا رسالہ لکھتے ہیں فتاوی میں، رفع الملام علی الائمۃ الاعلام، انہیں سارے کے سارے ملامتیں جو ہیں وہ اٹھا لی ہیں اماموں سے، جتنی بھی امت کے امام اور علماء گزرے ہیں، جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں انہیں ان غلطیوں سے پاک کر دیا ہے. یہ جو غلطی ان سے ہوئی ہے، مجتہدین تھے وہ، علماء تھے، اجتہادی غلطی جو ان سے ہوئی ہے تو ان کو اس اجتہاد جو انہوں نے کیا، محنت کی، ان کا اجر تو ضرور ملا ہے، اور جو غلطی کی ہے تو غلطی ان کی معافی ہے. لیکن آپ لوگوں کا یہ فرمان، یہ قول کہ حدیث بھی منسوخ ہے، منسوخ نہیں تو ہمارا امام کا قول راجح ہے، اگر یہ بھی نہیں تو ہمارے اماموں کے پاس کوئی ایسی ضرور حدیث تھی جو آج ہمیں نہ مل سکی اور جو اس حدیث سے زیادہ راجح تھی. سبحان اللہ، کیا یہ تقلید شخصی نہیں ہے؟ کیا اندھی تقلید نہیں ہے؟ دوسری مثال دیکھیں، در مختار کتاب ہے، معتبر کتاب ہے فقہ حنفی میں، اس میں سے میں بعض چیزیں بیان کرتا ہوں. اس میں ایک حدیث بیان کی مقدمے میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان آدم افتخر بی وانا افتخر برجل من امتی اسمه النعمان وکنیته ابو حنیفہ هو سراج امتی. بے شک آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے فخر کیا مجھ پر، اور میں فخر کرتا ہوں ایک ایسے شخص پر میری امت میں سے جس کا نام نعمان ہوگا، جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی وہ میری امت کا سراج ہے. اس حدیث کی یہ بغیر سند کی حدیث بیان کی ہے، یہ موضوع حدیث ہے، لیکن لکھنے والوں نے لکھ دی ہے مقدمے میں، دو مختار مقدمے میں، تاکہ پڑھنے والا یہ اچھی طرح دیکھ لے کہ امام ابو حنیفہ کی جگہ کیا ہے. بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام ہیں، معتبر امام ہیں، انہیں ضرورت ہے کہ ایسی من گھڑت روایات پیش کر کے ان کے درجے بلند کرنے کی؟ اللہ قسم کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آسمان کے چمکتے ہوئے تاروں میں سے ایک تارہ ہے. ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ علماء بڑے عالم ہیں اس امت کے، ان کو کیا ضرورت ہے کہ اس من گھڑت روایات کو آپ پیش کر کے ان کا سہارا لے کے آپ ان کے درجہ بلند کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر یہ روایت جو من گھڑت روایت ہے اور یہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھا ہے اپنی جگہ اپنے ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے، تو میرے بھائیو ایسی روایت کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے امام کو اوپر کریں. آپ کا امام تو پہلے سے اوپر ہے، آپ کا امام تو پہلے سے امام ہے. کس نے کہا کہ امام ابو حنیفہ امام نہیں ہے؟ تو ایک شخص تو ویسے بھی امام ہے، آپ ان کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے کیا نعوذ باللہ احادیثیں بھی گھڑیں گے کیا؟ یہ اندھی تقلید ہے کہ نہیں، تقلید شخصی ہے کہ نہیں؟ اب دوسری روایت بھی دور مختار کے مقدمے میں سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سائر الانبیاء یفتخرون بی، سارے کے سارے انبیاء مجھ پر فخر کرتے ہیں، وانا افتخر بابی حنیفہ، اور میں فخر کرتا ہوں ابو حنیفہ پہ. من احب فقد احبنی، جس نے امام ابو حنیفہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغضه فقد ابغضنی، جس نے امام ابو حنیفہ سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا. یہ بھی حدیث موجود ہے در مختار کے مقدمے میں. کیا اندھی تقلید نہیں؟ من گھڑت روایت کی ضرورت کیا میرے بھائیو؟ کیا اس قدر ہم اندھی تقلید میں ڈوب چکے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے اس کی کیا سزا ہے؟ صرف عوام الناس تک امام ابو حنیفہ کی قدر اور قیمت بیان کرنے کے لیے ہمیں زیب احادیث کا موضوع احادیث کا سہارا لینا پڑے گا؟ اچھا اسی دور مختار کی سند دیکھیں ذرا. دیکھیں بھائیوں سے معذرت کے ساتھ، واللہ یہ کتابوں میں موجود ہے، میں نے پہلے سے کہا کتابوں میں نہ ملے، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جو باتیں بیان کر کتاب میں موجود نہیں ہیں، کتاب جو میرے پاس ہے یہ وہ کہہ دے کہ یہ کتاب ہماری نہیں ہے، تو پھر سلامۃ اللہ پھر میں معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن نفی کر دیں کہ علماء کی ہماری کتاب نہیں ہے، لیکن اگر یہ آپ کی کتاب ہے، ہم نے یہ کسی کو نہیں کہا کتابیں جلا دو اپنی، نہیں میرے بھائیوں، لیکن کم سے کم جو میں لکھا ہے اپنے دل سے تو اس کی نکیر کرو. یہ کر سکتے کہ نہیں؟ یہ ہر انسان کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کے علماء نہیں کرنا چاہتے آپ لوگ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب سند دیکھیں در مختار کتاب کی، مقدمے میں سند بیان کرتے ہیں کہ یہ جو در مختار فقہ کی کتاب ہے اس کی سند دیکھیں. فإنی ارویہ، جو مؤلف ہیں وہ یہ فرماتے ہیں میں روایت کرتا ہوں. عن شیخنا الشیخ عبد النبی الخلیلی، اپنے شیخ سے میں روایت کرتا ہوں، دور مختار جو لکھا ہے اس کتاب کو روایت کرتا ہوں اپنے شیخ سے جن کا نام ہے عبد النبی الخلیلی، عبد النبی الخلیلی ان کا نام ہے. عن المصنف، یہ جو بیان کر رہا ہے عبد النبی الخلیلی سے بیان کر رہا ہے، اور انہوں نے جس نے تصنیف کی ہے دور مختار لکھا ہے. عن ابی نجیم المصری، اس نے ابی مصری سے دور مختار کو لیا ہے. بسندہ، اپنی سند سے. الى صاحب مذہب ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے سند کو لے گئے. اب بیچ میں کون ہے سند میں کوئی پتہ نہیں، لیکن بسندہ الى امام ابو حنیفہ، ابو نجیم مصری سے لے کے امام ابو حنیفہ تک بیچ میں جتنے بھی لوگ ہیں، 20-30-40 جتنی بھی ہیں، وہ نامعلوم کون لوگ ہیں، لیکن یہ لکھ دیا کیونکہ ہمارے مذہب کے لوگ ہیں تو سارے کے سارے ثقات ہیں. ان کے نزدیک جو ہمارے مذہب کے لوگ ہیں، کوئی بھی ہوں، جس نے مذہب حنفی کو اپنا لیا ہے اور وہ عالم ہے، اصول کا علم رکھتا ہے، تو وہ فقہ ہے ان کے نزدیک. اچھا آگے سند امام ابو حنیفہ تک پہنچ گئی. بسندہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام ابو حنیفہ نے کن سے سنا؟ کسی تابعی سے یا کسی صحابی سے سنا ہوگا، تابع سے, اس تابعی نے انہوں نے کسی صحابی سے سنا اور کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, تو بسند ہی امام ابو حنیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو سند ہے وہ بھی نامعلوم ہے, پتہ نہیں کون ہے, لیکن سند پہنچے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم المصطفی المختار, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل, جبریل علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں, اور جبریل علیہ السلام ان سے بیان کرتے ہیں عن اللہ الواحد القہار, اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں, یعنی در مختار کا متن جو موجود ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. بھی ہم تو ایک چیز جانتے ہیں, اس پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کتاب ہے جو نازل ہوئی ہے, اور صحیح حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ نہیں ہیں, معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں, لیکن قرآن مجید واحد کتاب اس پوری دنیا میں جو تواتر طریقے سے ہم تک پہنچی ہے, متواتر پہنچی ہے کہ اس کتاب کی سند اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اس کے علاوہ ہم کوئی دوسری کتاب نہیں جانتے. امام بخاری کی کتاب کی سند اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے؟ نہیں میرے بھائی, امام بخاری کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے, وہ سند جو بیان کرتے ہیں وہاں تک ہے, لیکن یہ فقہ کی کتاب ہے اور اس کی سند اللہ تعالیٰ کی طرف تک پہنچا دی ہے. میں یہ نہیں بیان کرنا چاہتا اس کتاب میں کیسی کیسی باتیں ہیں, آپ کے علماء جانتے ہیں کہ اس کتاب میں فقہی مسائل میں بھی کتنی غلطیاں ہیں, آپ کے معتبر علماء خود ان غلطیوں کو مانتے ہیں. جب اس کتاب میں غلطیاں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کتاب کو نسبت کرنا کیا جائز ہے؟ اگر یہ اندھی تقلید نہیں ہو, تقلید شخصی نہیں ہے, تو پھر پتہ نہیں کہ اندھی تقلید کسے کہتے ہیں. اچھا آئیے دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کیا ہے تقلید کے معاملے میں, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کیا ہے. یہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں یہ صحیح سند کے ساتھ امام ابو حنیفہ سے ثابت ہے, ان کی سند صحیح ہے. یہ جو فقہ کی کتابیں ان کی سند موجود نہیں ہے, فقہ کی کسی کتاب کی بھی سند موجود نہیں ہے, بغیر سند کی کتابیں موجود ہیں, لیکن علماء کے نزدیک مشہور ہیں اس لیے ان پہ عمل کیا جاتا ہے. میں اس گفتگو میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ سند نہیں ہے تو کیا قابل اعتبار ہے کہ نہیں, کوئی حرج نہیں, ان پہ آپ عمل کر سکتے ہیں. اگر شریعت کے بنیادی اصول سے ٹکراؤ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے الحمدللہ. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ آپ مذہب کے بانی کہتے ہیں رحمۃ اللہ برکاتہ, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, وہ کیا فرماتے ہیں سنیں, اور یہ باتیں صحیح سند سے ثابت ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی, اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا وہی مذہب ہے جو حدیث کا مذہب ہے. اور یہ بات ابن عابدین جو حنفی ہیں بیان کی اپنے حاشیہ میں اور اپنے رسالہ میں رسل المفتی میں اور مجموعۃ رسل ابن عابدین میں بھی اس کا بیان کیا ہے. اور ابن عابدین نے شرح الہدایہ میں بھی یہ بات بیان کی اذا صح الحدیث فهو مذهبی کی تفصیل بھی بیان کی ہے. یہ قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اور ابھی میں ایک اصول کرخی سے میں نے بات بیان کی, اگر حدیث ہمارے امام کے قول سے ٹکرا جائے تو کس کو لینا ہے, امام کے قول کو لینا ہے, اور حدیث منسوخ ہے یا مرجوح ہے, اور یا امام کے پاس کوئی ایسی حدیث تھی جو صحیح تھی جو اس حدیث سے زیادہ معتبر ہے. اور امام ابو حنیفہ کا اپنا قول کیا ہے, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, حدیث ثابت ہو جائے اور میرا قول اس حدیث سے ٹکرا رہا ہے تو میرا قول کو چھوڑ دینا, میرا مذہب یہی جو اس حدیث میں ثابت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه, کسی کے لیے جائز نہیں, دیکھیں کسی کے لیے جائز نہیں, نہ شاگردوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے نہ آنے والے لوگوں کے لیے, کسی کے لیے جائز نہیں کہ کوئی شخص ہمارے قول کو لے لے جب تک کہ وہ یہ نہ جانے کہ ہم نے یہ قول کہاں سے لیا, اس کی دلیل کیا ہے. یعنی تو یہاں پر تقلید کا رد ہے, تقلید کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص کا قول بغیر دلیل کے لینا. اور شیخ صاحب یہاں پہ امام صاحب فرماتے ہیں امام بحمی رحمۃ اللہ علیہ کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ ہمارے قول کو لے جب تک کہ اسے علم نہ ہو کہ ہم نے یہ قول کہاں سے بیان کیا, کہاں سے لیا. اور یہ ابن عبد البر انتقام فضال الثلاثة الأئمة الفقهاء اور ابن القیم علم القعین نے بیان کیا, ابن عابدین حنفی نے اپنے حاشیہ پہ اور بحر الرائق میں بیان کیا, اور رسم مفتی نے بھی اس میں بیان کیا, اور صحیح سند سے یہ ثابت ہے. اور علامہ البانی نے ان جو سند میں بیان کر رہا ہوں یہ علامہ البانی نے جتنی سندیں ان کو صحیح فرمایا ہے. اب جانتے ہیں علامہ البانی کون ہے سند کے لحاظ سے اور اثر کے لحاظ سے کس طریقے سے ان کی محنت ہے. دوسری روایت میں امام بحمی رحمۃ اللہ علیہ سے حرام علی من لم یعرف دلیل ان یفتی بکلامی, اس شخص پر حرام ہے کہ وہ میری بات کو بیان کرے اور فتویٰ دے, میرے قول کو فتویٰ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے جب تک کہ وہ میری دلیل نہ جان لے دلیل کیا تھی. کتنی سخت الفاظ ہیں. حرام علی من لم یعرف دلیل ان یفتی بکلامی, جس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے اس فتویٰ جو میں نے دیا ہے اس کی دلیل کیا ہے, اس پر حرام ہے کہ وہ میرے قول کو لوگوں کے سامنے بیان کرو یہ فتویٰ دے. اور کسی روایت میں آگے وہ اسی کے آگے فرماتے ہیں فإننا بشر, ہم بشر ہیں, نقول اليوم, ہم آج ایک بات کرتے ہیں, ونرجع عنه غدا, اور کل ہم ان سے رجوع کر لیتے ہیں جب ہمیں حق بات مل جاتی ہے, ہم اسے رجوع کر لیتے ہیں. کتنی پیاری باتیں ہیں واللہ, کتنی پیاری باتیں ہیں. یہ علماء کے الفاظ ہیں, یہ اماموں کے الفاظ ہیں, یہ علم کا نور ہے. بھی ہم بشر ہیں, ہم سے غلطی ہو جاتی ہے. آج ہم ایک فتویٰ دیتے ہیں اپنے علم کی بنیاد پر, کل ہمیں کوئی حدیث ملتی ہے, علم میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمارا قول غلط ثابت ہوتا ہے, اپنے قول سے رجوع کر کے اس صحیح قول کی طرف جاتے ہیں. یہ انصاف ہے کہ نہیں؟ یہ انصاف ہے میرے بھائی. اگر ہماری باتیں غلط لگتی ہیں اپنے امام کے قول کو اپنا لو. اگر ہمیں تقلید کرنی ہے تو صحیح طریقے سے تقلید کرو, ادھوری تقلید کیوں کرتے ہو؟ جو بات آپ کی اپنی منمانی ہے وہ لے لیتے ہو, امام صاحب کی اس قول کو کیوں نہیں لیتے ہو؟ آگے سنیں ایک اور روایت میں وہ فرماتے ہیں ویحک یا یعقوب, ویحک سخت لفظ ہے. یعقوب کون ہے؟ امام ابو یوسف ان کے شاگرد, قاضی ابو یوسف کا نام یعقوب ہے. ویحک یا یعقوب لا تکتب کل ما تسمع منی, ہر چیز نہ لکھو جو مجھ سے تم سنتے ہو. فإنی قد ار اليوم واترک غدا, کیونکہ میں آج ایک قول دیکھتا ہوں پھر کچھ عرصے کے بعد میں اسے چھوڑ کر کسی دوسرے قول کی طرف جاتا ہوں. جو مجتہدین ہوتے ہیں اجتہاد جب کرتے ہیں, ایک مسئلہ سامنے آیا ہے, اپنے علم کے مطابق قرآن مجید سامنے رکھتے ہوئے, احادیث سامنے رکھتے ہوئے, صحابہ کرام کے اقوال کو, تابعین کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے فتویٰ دے دیا, سائل چلا گیا, بات ختم ہو گئی. دوسری مرتبہ پھر ایک اور سال وہی سوال کیا, اب امام صاحب کے پاس علم میں اضافہ ہوا, انہیں دوبارہ تحقیق کی, کسی اور عالم کا قول ملا, کوئی حدیث مل گئی, تو اب انہوں نے اس سائل کو جو وہی سوال تھا اور جواب دے دیا. اب اس مجلس میں ایک شخص نے پچھلی مجلس میں تو لکھ لیا, اس مجلس میں وہ شخص موجود نہیں ہے. جو علم محفوظ ہوا وہ تھا جس میں غلطی تھی, جس سے امام خود رجوع کر چکے ہیں. تو اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں, اور ان سے سب سے جو قریب ترین شاگرد ہیں ان کی بات ہو رہی ہے, کوئی دور کا شاگرد نہیں ہے, کوئی وہ وہاں پہ دور بیٹھتا ہے کہ فلاں شخص آپ نے لکھا کریں, نہیں, وہ شخص جو کہ قدموں کے قریب بیٹھتے تھے ان شاگردوں کی بات ہو رہی ہے. اور سر فہرست قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. ویحک یا یعقوب لا تکتب کل ما تسمع منی, ہر وہ بات نہ لکھو جو تم مجھ سے سنتے ہو. فإنی قد ار الیوم واترک غدا, میں آج اس قول کو لیتا ہوں کل اس کو چھوڑ بھی سکتا ہوں. وار الرأی غدا, اور کل میں اور رائے دیکھتا ہوں اور میرا اجتہاد کی بنا پر اور فتویٰ ہوتا ہے. واترک بعد غد, اور پرسوں میں اسے چھوڑ بھی سکتا ہوں. وہ یہ بات اس لیے کی ہے امام صاحب نے کہ امام صاحب قیاس کو ترجیح دیتے تھے، یعنی قیاس پہ عمل کرتے تھے، اور قیاس پہ عمل کیا جاتا ہے علماء اور محدثین کرتے رہے ہیں. قیاس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جو شریعت کے بنیادی علم کے مطابق ہے، جو صحیح قیاس ہے وہ تو درست ہے، ایک ہے فاسد قیاس. جو فاسد قیاس ہے وہ جائز نہیں ہے، یاد رکھیں. ہر قیاس، کچھ لوگ ہیں جو قیاس کا مکمل طور پہ انکار کرتے ہیں، جیسا کہ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، وہ قیاس جو ظاہری ہیں، وہ ابو دو ظاہری رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد تھے. تو انہوں نے ایک اپنا گروہ بنایا جو ظواہر کے نام سے مشہور تھا. تو یہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ قیاس ہے ہی نہیں، قیاس مکمل انکار کرتے تھے. لیکن جو فقہ اربعہ ہیں محدثین، ان سے ثابت ہے کہ قیاس ہوتا ہے، لیکن معتبر وہ ہے جو شریعت کی بنیادوں کے مطابق، جو صحیح قیاس ہے. جو فاسد و باطل قیاس ہے وہ تو ہے باطل، وہ تو ہے جائز ہی نہیں ہے. اور میں اس میں زیادہ بحث نہیں کرتا، کہ ہمارے ساتھی خود کچھ اس بات کے اختلاف کرتے ہیں کہ قیاس تو ہے ہی نہیں، شریعت میں کوئی قیاس نہیں، قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، بس قیاس کا تو وجود ہی نہیں ہے، آپ قیاس کی بات کیوں کرتے ہو؟ اور ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ سے دیکھے کتنی بڑی غلطی ہوئی قیاس کا انکار کرتے ہوئے. میں ایک مثال دیتا ہوں، والدین کو مارنا کیا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے، فلا تقل لهما اف کا لفظ ہے، قرآن مجید اف کا لفظ ہے. اب مارنے کا لفظ تو ہے ہی نہیں. علماء فرماتے ہیں کہ مارنا اف سے بھی زیادہ ہے. جب اف سے منع کیا تو اس مطلب ہے جو اس سے بڑی چیز اس سے بھی منع کر دیا، نہیں؟ تو اسے کہتے ہیں قیاس اولا. ابن حزم رحمۃ اللہ نے اس کا انکار کیا، کہتے نہیں قیاس اولا قیاس ہے ہی نہیں، قرآن مجید میں مارنے کا لفظ نہیں ہے، اف نہ کہا کرے، اف کا گناہ زیادہ ہے. دیکھیں عقل اس بات کو مان سکتی ہے، مارنا کہاں اور اف کہاں؟ بکری دیکھیں، بکری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قربانی کے لیے، آج کل حج کا سیزن ہے، کہ جو جس بکری کی ایک آنکھ نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، العوراء. اچھا، اندھی بکری کے بارے میں کیا خیال ہے، قربانی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اندھی بکری کی دلیل نہیں ہے. علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اندھی بکری جائز ہے، کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے. جو قیاس کرتے ہیں فقہا وہ کہتے ہیں کہ اندھی بکری تو من باب اولا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا نقص اس سے بھی زیادہ ہے، اس کی ایک آنکھ تو ہے وہ جائز نہیں. جس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں کیا وہ جائز ہو سکتی ہے؟ نہیں. اس کی 10-15 اور مثالیں بھی ہیں لیکن وقت نہیں میں بیان کروں، لیکن بات یہ ہے کہ قیاس جو صحیح ہے وہ موجود ہے، اور جو فاسد قیاس ہے اس کے تو سب فقہا اور سب محدثین انکار کرتے ہیں. بات انصاف کی ہے، کچھ ساتھی مجھ سے ناراض نہ ہو. جب ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں جو ہمارے مخالفین ہیں، ہم ان کو بھی نصیحت کریں جو ہمارے ساتھی ہیں، یہ حق و انصاف کی بات ہے. کیونکہ ہمارے بعض اہل حدیث ساتھی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی آپ یہ کیسی بات کرتے ہیں، ہمارے اتنے بڑے معتبر عالم ابن حزم آپ ان کی بات ایسے کیوں کرتے ہیں؟ بھئی جب ایک عالم ہو، جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ معصوم نہیں ہے تو کیا ابو حزم بھی معصوم نہیں ہے؟ وہ ہمارے ساتھی جانتے ہیں الحمدللہ، وہ متعصبین نہیں ہیں، ہمارے ساتھی متعصبین نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں امام ابو حزم رحمۃ اللہ علیہ معصوم، ان سے غلطی ہوئی ہے، لیکن قیاس کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ قیاس بھی ہوتا ہے. ہر قسم کا قیاس معتبر نہیں ہوتا، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے اور جو فاسد ہے وہ فاسد ہے. بہرحال اور آگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے یہ سارا قول بیان کر رہا ہوں میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. اگر میں کوئی ایسا قول کہوں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے ٹکرا جائے، ثابت ہو جائے کہ میرے قول جو ہے قرآن مجید کے خلاف ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے، فاترکو قولی، میرے قول کو چھوڑ دینا. کتنی پیاری بات ہے، امام صاحب خود فرما رہے ہیں کہ میں معصوم نہیں ہوں، غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے، ورنہ کون سوچ سکتا ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید کے خلاف بات کرے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ ان کا توازن دیکھیں، یہ علم کا نور ہے. اگر کوئی بات میرے منہ سے ایسے نکل جائے فتوے میں جو قرآن مجید سے ٹکرا جائے، اسے غلطی ہو جائے، یا حدیث سے ٹکرا جائے جو حدیث مجھے نہیں ملی ہے، تو میرے قول کو نہ لینا. کس کو لینا؟ قرآن کو اور حدیث کو لینا. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال ہیں، اور آپ کے علماء کے، آج کے احناف کے اقوال جو ہیں ان کی کتابوں سے میں نے بیان کیا. اگر آج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ موجود ہوتے، ان اقوال کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ خوش ہوتے؟ ہاں؟ کتنے سخت الفاظ استعمال کیے امام صاحب نے کہ میرے قول کو نہ لینا اگر قرآن حدیث کے مخالف ہو. اور آج کے احناف کیا کرتے ہیں؟ سارنی بعض جو ادھی تقلید کرتے ہیں، ان کی بات کرتا ہوں میں، کیا کہتے ہیں؟ اگر قرآن مجید کی آیت ہے اور ہمارے امام کا قول سے ٹکرا جائے تو آیت منسوخ ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. بھائی اپنے امام کی بات پوری طریقے سے تو سنو. اور یہ باتیں امام صاحب کی صحیح سند سے ثابت ہیں، اور یہ چیزیں جو آپ کی فقہ میں اس کی سند بھی نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ سے یہ فقہ جو آپ جس کے آپ بیان کرتے ہیں اس کی سند بھی نہیں ہے کہ واقعی انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، اسے ثابت ہے کہ نہیں. اس میں شک ہے، لیکن اس میں یقین ہے کہ جو باتیں ابھی میں نے بیان کی ہیں یہ ساری کے سارے صحیح، اس کی سند موجود ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تھا فقہ کے بارے میں. آئیے دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ میں مختصر بیان کرتا ہوں، اور اگلے دروس میں انشاءاللہ جب ہم مزید بات کریں گے اور باقی جو عقائد ہیں اور نظریات ہیں دیوبندیت کے، ان کا جواب دیں گے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آگے کریں گے ہم لوگ. جواب میں انشاءاللہ امام ابو حنیفہ ہمارے ساتھ ہوں گے. جواب میں خود اکیلے نہیں دوں گا انشاءاللہ، امام ابو حنیفہ بھی، ان کے علم سے میں استفادہ حاصل کروں گا کہ ان کا عقیدہ کیا تھا اور آج جو بندوں کا عقیدہ کیا ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدوں کو چھوڑ چکے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ جو ان کی اپنی کتابوں سے ثابت ہے، جو ان کے اپنے شاگردوں سے ثابت ہے، جو احناف کے معتبر علماء سے ثابت ہے، جو بہترین دور میں رہتے تھے. اور یہ عقیدہ جو میں بیان کروں گا بنیادی طور پر یہ کتاب ہے شرح العقیدہ الطحاویہ، عقیدہ طحاویہ امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، جن کی وفات سن 321 ہجری میں ہوئی، اور ایک شرح ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. اور اس شرح کی بنیاد پر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ اور ان کے شاگردوں کا عقیدہ بیان کروں گا، جو اس کتاب میں صفحے کے ساتھ میں بیان، کس صفحے میں یہ بات کہاں پہ موجود ہے. اور اس کتاب کے شروع میں شرح العقیدہ الطحاویہ، اس کا نام دیکھ لیں آپ، اسلامی عقائد اردو ترجمہ شرح عقیدہ الطحاویہ، ترجمہ عبد الحفیظ مدنی صاحب، تاریخ اشاعت 21 رجب 1414 ہجری، اس طبع کی جو اشاعت ہے، اور طبع چارم ہے، نعمانی کتب خانہ. اور اس کے علاوہ 9 مکتبوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے. نعمانی کتب خانہ کے علاوہ 9 مکتبے اور ہیں، پرنٹنگ پریس اور ہیں، جنہوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے. اچھا، تو یہ شروع میں لکھتے ہیں مقدمے میں، یہ سارے عقائد نظر جو بیان ہوئے اس کتاب میں امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد خاص امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد حسن شیبانی کے، یہ عقائد ہم بیان کر رہے ہیں. صفحہ نمبر 84 میں اس کتاب میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ یہ عقائد جتنے بھی موجود ہیں، اگرچہ لکھنے والے نے 8ویں صدی میں لکھا ہے، لیکن وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ عقائد جو ہیں میں بیان کر رہا ہوں، یہ عقائد امام ابو حنیفہ کے اور ان کے شاگردوں کے عقائد ہیں. اور یہ ابن ابی العز حنفی، ابن کو حنفی کہتا ہے، یہ خود حنفی ہے، ان کے نام سے حنفی کا لفظ جڑ چکا ہے. اگر کوئی شخص کہنا ابن ابی العز پتہ نہیں چلتا کون ہے، جب تک کہ ابن ابی العز حنفی نہ کہا جائے. تو حنفی مشہور ہیں اپنے نام سے. تو آئیے دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کا عقیدہ اس کتاب سے. وہ فرماتے ہیں نقل عقل پر مقدم ہے، یعنی قرآن اور سنت عقل پر مقدم ہے، عقل کے آگے ہے، صفحہ نمبر 84 اور صفحہ نمبر 151 اس کتاب میں. اور اشاعرہ کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ عقل قرآن سنت پر آگے ہے. تو آپ لوگوں نے اس کو تو لیا، اور امام حنیفہ کے اس قول کو چھوڑ دیا جو حق ہے، قرآن مجید پہلے ہے، عقل بعد میں ہے، یاد رکھیں. تو قرآن اور سنت نقل جو ہے وہ عقل سے مقدم ہے. نمبر دو، باطل تعویل کا رد، صفحہ نمبر 90 میں جو باطل تعویلیں پیش کرتے ہیں ان کا رد کیا ہے. مثال میں دے نہیں سکتا، وقت کافی گزر جائے گا، لیکن میں کافی 30 کے قریب پوائنٹ ہیں تو وقت کافی ہو چکا ہے، میں صرف یہ بیان کرتا ہوں ان کا عقیدہ کیا ہے. نمبر دو، باطل تعویل کا رد، کہ باطل تعویل کرنا جائز نہیں. اشاعرہ ہاتھ کی تعویل بیان کرتے ہیں کہ ہاتھ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت، قدرت. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے باطل تعویل کا رد کیا، باطل تعویل جائز ہی نہیں ہے. نمبر تین، علم کلام کی مذمت. علم کلام، اہل کلام جیسے جہمی، معتزل اور اشاعرہ اہل کلام سمجھے جاتے ہیں، ان کی مذمت کی، ان کا رد کے صفحہ نمبر 92 میں. سب سے پہلا واجب مکلف پر توحید عبادت ہے، صفحہ نمبر 97 میں. اشاعرہ کے نزدیک سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ کائنات میں نظر دہراؤ، شک کرو کس نے پیدا کیا، پھر آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ تعالی نے پیدا کیا، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. رسول و جماعت کا راستہ اور عقیدہ یہ ہے کہ سب سے پہلا واجب مکلف پر کیا ہے؟ توحید عبادت. تو یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، صفحہ نمبر 97 میں. نمبر پانچ، توحید کی تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، صفحہ نمبر 98 میں. 98 کوئی شخص کہے گا یہ تو وہابیوں کے عقیدے ہیں. کیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ وہابی تھا؟ بھئی ہم نہیں جانتے. یہ ان کا عقیدہ، یہ آپ کی کتاب ہے، یہ کتاب آپ کی ہے، یہ عقیدہ بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ کا عالم بیان کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں حنفی ہوں اور یہ کتاب لکھی ہے، کیونکہ جب آج ہم کہتے ہیں نا کہ توحید کی تین قسمیں، کہتے ہیں وہابی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ توحید کی تین قسمیں ہیں، اور گواہ یہ دے رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے. اب ہم نہیں جانتے، آپ جانیں، ہم آپ کی بات نقل کر رہے ہیں جو یہاں پر موجود ہے. نمبر چھ، جہم بن صفوان عیسائیوں سے بھی زیادہ برا نظریہ رکھتا تھا، صفحہ 99. نمبر سات، انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام توحید عبادت کے اقرار کے لیے بھیجے گئے، توحید عبادت کو ثابت کرنے کے لیے بھیجے گئے، صفحہ نمبر 102. اشاعرہ کہتے ہیں کہ کیوں بھیجے گئے رسول؟ توحید ربوبیت کو ثابت کرنے کے لیے. تو یہاں پر توحید عبادت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول بھیجے. نمبر آٹھ، شرک فی العبادہ کی بنیاد، شرک عبادت میں جو شرک آیا ہے اس کی بنیاد انبیاء اور صالحین میں غلو کی وجہ سے ہوا، انبیاء اور صالحین کی محبت میں حد سے گزرنے کی وجہ سے شرک فی العبادہ ہوا اس امت میں، صفحہ نمبر 103. شرک فرشتوں اور جنوں کے ساتھ اندھی عقیدت کی وجہ سے پھیلا، صفحہ نمبر 105. توحید کا اصل مقصد توحید الوہیت ہی ہے، کیونکہ توحید ربوبیت تو پہلے سے موجود تھی، یعنی فطرتاً انسان جانتے ہیں، صفحہ نمبر 106. مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو رب جانتے تھے مگر واحد معبود نہ جانتے تھے، صفحہ نمبر 110. صوفیوں کی مذمت اور ان کا رد، صفحہ 110 میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابھی یہ جو ابن حنفی ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ صوفیوں کی مذمت کر رہے ہیں، کہ صوفی طریقہ جو ہے، راستہ جو بالکل غلط ہے، اور اس کی مذمت کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 110 میں. وہ آگے لکھتے ہیں، توحید ربوبیت کو اکثر صوفیہ منزل قرار دیتے ہیں اور اسے غایت سمجھتے ہیں، ان کا یہ بالکل غلط خیال ہے، یہ غلط خیال ہے صوفیوں کا. یہ صفحہ نمبر 110 میں اس کتاب میں. نمبر 13، توحید الوہیت میں توحید ربوبیت موجود ہے اور توحید ربوبیت سے توحید الوہیت لازم آتی ہے، صفحہ 111 میں. نمبر 14، جو ذات خلق پر قادر نہیں وہ عاجز ہے، اور جو عاجز ہے وہ رب نہیں ہو سکتا، صفحہ 114. یعنی اولیاء بچے پیدا کر سکتے ہیں، صوفیوں کے نزدیک یہ ایک عقیدہ ہے، اگرچہ دیوبندی اس کے متفق نہیں ہے، لیکن صوفی کی بات ہو رہی ہے. صوفیوں کے قسم میں ایک صوفی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ولی بچے پیدا کر سکتا ہے. بھئی کیسے پیدا کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ یہ طاقت عطا فرمائی ہے. تو امام صاحب کا عقیدہ ہے، جو ذات خلق پر قادر نہیں وہ عاجز ہے، اور جو عاجز ہے وہ کبھی رب نہیں ہو سکتا. نمبر 15 میں توحید اسماء و صفات میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کا موقف وہی ہے جو سلف صالحین کا موقف تھا, جو سلف صالحین کا موقف تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام اور صفت جو قرآن مجید میں اور صحیح حدیث سے ثابت ہے اسی کا اقرار کرتے ہیں بغیر انکار کے, بغیر تحریف کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے اور بغیر مثل بیان کرنے کے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں. اور اشاعرہ کا کیا عقیدہ ہے اسماء و صفات کے باب میں؟ پیچھے درس بھول گیا کیا؟ صرف سات صفات کا اقرار ہے, باقی سب صفات کا انکار ہے. اور سات صفات وہ ہیں جو شریعت کے نصوص میں موجود ہیں, یعنی قرآن میں اور حدیث میں موجود ہیں, اور عقل بھی اس ان صفات کا اقرار کرتی ہے. جو باقی صفات ہیں اگرچہ وہ قرآن اور حدیث میں موجود ہیں لیکن عقل ان کا انکار کرتی ہے, اس لیے ہم بھی ان کا انکار کرتے ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے ان پر اقرار کرتے ہیں ان چار شرطوں کے ساتھ, بغیر انکار کے تعطیل نہیں کرتے, انکار نہیں کرتے, بغیر تحریف کے لفظ کی تحریف نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, عرش پر مستوی ہے, استوا ہے, استولا نہیں ہے, تحریف نہیں ہے, اور بغیر کیفیت کی کہ اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہیں, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو کیسا ہے, یہ کیسا ہے یہ ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے میں عرش پر مستوی, ہم نے کہا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اللہ فرمایا میرا ہاتھ ہے, ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. کیسا ہے نہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کیا اور نہ ہم بیان کر سکتے ہیں, کیفیت مجہول ہے, ہم نہیں جانتے کیفیت کیسی ہے, لیکن ہمیں یہ یقین ہے جو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے میرے نام اور صفات ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں ایمان کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں, پیارے نام ہیں اور صفات و کمال ہیں اللہ تعالیٰ کے, اور مثل بیان نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں وہ مخلوق کی صفات جیسی ہیں. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو انسان کے ہاتھ کی طرح, نعوذ باللہ, یہ مثل بیان کرنا جائز نہیں ہے. نمبر 16, اور اس کتاب میں, اس سے پہلے کہ میں اسماء و صفات کے باب میں, اسی کتاب میں صفحہ نمبر 168 میں وہ بیان کرتے ہیں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور قول یہاں پہ بیان کرتے ہیں اسماء و صفات میں, الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعة. ایک شخص آیا امام مالک کی طرف اور یہ عرض کی, امام صاحب مجھے بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى فکیف استوى, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, کیسا مستوی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ نے اپنے سر کو جھکایا, غصے سے ان کا چہرہ سرخ پڑ گیا, پھر سر اٹھایا اور یہ فرمایا الاستواء معلوم. استواء لغت کے عربی لغت میں جانتی کسے کہتے ہیں, معلوم ہے لفظ, معلوم ہے معنی, معلوم ہے استواء کیا ہوتا ہے, اور تم بھی جانتے ہو استواء کیا ہے, عربی تھا, جانتے ہو استواء کسے کہتے ہیں. والکیف مجہول, کیفیت کیسی ہے, کیفیت کیا اللہ تعالیٰ کیسے مستوی یہ ہم نہیں جانتے, مجہول ہے. والسؤال عنہ بدعة, اور یہ پوچھنا کیسے مستوی ہیں عرش پر یہ بدعت ہے. بدعے کیوں ہیں؟ کیونکہ صحابہ کرام نے سوال نہیں پوچھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, جب نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بیان کی صحابہ نے پوچھا یہ سوال؟ نہیں پوچھا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھا اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ آپ کیسے مستوی ہیں؟ سبحان اللہ, ہرگز نہیں. صحابہ کرام نے یہ سوال نہیں پوچھا, اور نہ ہی تابعین نے پوچھا, نہ ہی چاروں اماموں نے پوچھا, تو آپ کون ہیں پوچھنے والے؟ اپنی مجلس سے اس شخص کو نکال دی کہ یہ بدعتی شخص ہے. اگر کہ اس نے کہا کسی کا قول ہے, تو امام صاحب نے کہا نہیں, یہ کسی کا قول نہیں, میں نے آپ سے سنا ہے, کسی کا قول ہوگا میں نے آپ کے منہ سے سنا ہے, اپنی مجلس سے اس شخص کو نکال دیا. نمبر 16, وحدت الوجود کا رد اور مذمت. صفحہ 131 میں فرماتے ہیں یہ نظریہ اسلامی نہیں ہے. اللہ اکبر, کتنی پیاری بات ہے, وحدت الوجود کا نظریہ اسلامی نہیں ہے. یہ موقف ہے امام ابو حنیفہ کا اور ان کے شاگردوں کا, اور اس کتاب کے مؤلف مصنف کا, ابن ابی العز حنفی. یہ فرماتے ہیں وحدت الوجود کہ سارا وجود ایک ہی, وہ اللہ تعالیٰ. اب میرے یہاں پہ ایک گزارش ہے, مجھے تو بتائیں ابن عربی جو وحدت الوجود کی بنیاد رکھنے والا ہے, آپ ان کو لفظ دیتے ہیں, لقب دیتے ہیں شیخ اکبر کا, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ لقب دیتے امام اعظم کا. شیخ اکبر نے کہا وحدت الوجود موجود ہے، امام اعظم نے یہ فرمایا کہ وحدت الوجود نہیں ہے، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے. کس کی آپ مانیں گے، شیخ اکبر یا امام اعظم کی؟ دونوں میں ٹکراؤ ہے کہ نہیں؟ اب ایک ہی تمانی پڑے گی، یا شیخ اکبر جاتا ہے یا امام اعظم جاتا ہے. دونوں قول اکٹھے ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ بات سخت ہے، یہ عقیدہ اسلامی نہیں ہے، یعنی یہ کفری عقیدہ ہے. جو شخص وحدت الوجود کا قائل ہے امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کے نزدیک، وہ دار اسلام سے خارج ہے میرے بھائی، اسلامی عقیدہ ہے ہی نہیں ہے. تو شیخ اکبر تو دور کی بات ہے. اور میں نے ثابت کیا کہ شیخ اکبر کا لفظ جو بندی عقائد میں ان کی معتبر کتابوں میں موجود ہے، ہزار اعمال میں شیخ اکبر کا لفظ موجود ہے، اور المہند المفند میں بھی میں نے ذکر کیا تھا پیچھے دروس میں یہ لفظ موجود ہے. تو اپنے علماء کے رجوع کر کے یہ مسئلہ ذرا حل کریں کہ شیخ اکبر کی سنی ہے یا امام اعظم کی سنی ہے، دونوں میں سے کس کا قول معتبر ہے؟ اب جانتے ہیں جواب کیا ہے. اصول میں اشعری ہیں اور فروع میں حنفی ہیں. یہ مسئلہ جو وحدت الوجود کا ہے، یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے یا فروعی مسئلہ ہے؟ عقیدہ کا مسئلہ، اصل کا مسئلہ ہے. لیکن مزے کی بات یہ، امام اشعری بھی اس سے توبہ ہے، وہ تو اس کے قائل ہی نہیں ہے وحدت الوجود کی، تو وہ بالکل مخالف ہے. اور اس زمانے میں یہ وحدت الوجود کا یہ جو قول ہے وہ موجود ہی نہیں تھا. یہ سوچ بھی اس وقت ایسے واضح نہیں جیسے آج عوام الناس میں، اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ موجود ہے، یہ بات موجود نہیں تھی. برحال جواب جو بھی ہو ان کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نظریہ اسلامی نہیں ہے. نمبر 17، متکلمین اور علم کلام اور اہل کلام کی مذمت، صفحہ نمبر 130 میں. تقدیر کے مسئلے میں ان کا عقیدہ سلف صالحین کا عقیدہ کے مطابق ہے، صفحہ نمبر 153 اس کتاب میں سے. عقیدہ جبریہ کا رد، جبر کے عقیدے کا رد، کہ انسان اپنے عمل پر مجبور ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو مجبور کر دیا ہے، یہ صفحہ نمبر 563 میں. اسماء و صفات کے بعد میں معطلہ اور مشبہ دونوں کافر ہیں. یہ کتنے سخت لفظ ہیں، جو تعطیل کرتے ہیں اور جو تشبیہ کرتے ہیں دونوں کافر ہیں، صفحہ نمبر 183 میں. المعدوم محال والمحال لا يتصوره عاقل. ایک مسئلہ آتے ہیں نا، کیا نعوذ باللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اور ایسے دوسرے مسائل آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان میں جائز نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دوسرا رب پیدا کر سکتا ہے یا نہیں پیدا کر سکتا. کچھ لوگ ایسے سوال کرتے ہیں، ان کو جواب بھی دیتے. پھر اسے کہتے ہیں علم الکلام. شریعت میں یہ الفاظ موجود ہیں، یہ کلام ہے لوگ، اس کی ضرورت تمہیں پڑھی کیا ہے کہ تم ایسی باتیں کرو؟ تمہیں اجازت کس نے دی تو اللہ تعالیٰ کی شان میں بات ایسے کرو؟ کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ سوچ آئی کہاں سے میرے بھائی؟ آپ سے اگر کوئی شخص پوچھے کیا آپ کا والد جھوٹ بول سکتا ہے، آپ پر خوش ہوں گے؟ آپ ادھر سے پکڑیں گے، ادھر آؤ، کیا میرے والد جھوٹ بولتے ہیں؟ بھائی میں تو پوچھ رہا ہوں، میں پھر پوچھا کیوں ہے؟ یا آپ کہیں گے بھائی آپ پوچھے کوئی حرج نہیں ہے. مخلوق کے لیے ہم اتنا جھگڑتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، خالق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا یہ لفظ درست ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. شرح عقیدہ تحیہ میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں المعدوم محال، جو چیز موجود نہیں ہے وہ ناممکن ہے. والمحال، اور جو ناممکن ہے، لا يتصوره عاقل، کوئی بھی عقل والا اس کا تصور کر ہی نہیں سکتا. کتنا پیارا قاعدہ ہے، جو چیز موجود نہیں ہے، معدوم ہے، وہ محال ہے، وہ ناممکن ہے، اور جو ناممکن ہے اس کا تصور عقل والا نہیں کرتا. پاگل ہی اس کا سوال کر سکتا ہے، اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے نا. عقل والے کو پتہ ہے جو چیز موجود نہیں ہے وہ ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ سوال کرنا جائز ہی نہیں، یہ تو دور کی بات، اس کا جواب دیا جائے. پہلے تو پوچھنے والے سوال کرنے والے سے یہ کہو کہ تم یہ پوچھنا کیوں چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ گستاخی کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے. نمبر 21 عشق کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں. 218 میں وہ فرماتے ہیں, 218 میں, قرآن اور سنت سے یہ لفظ ثابت نہیں, اس لیے جائز نہیں ہے عشق کا لفظ. اور محبت کے ساتھ شہوت کا ہونا اس لفظ میں شامل ہے کہ محبت بھی اور شہوت بھی ہے. اور یہاں پر 10 مختلف الفاظ محبت کے, جو 10 مختلف مترادف الفاظ وہ بیان کیے, اور عشق چھٹے نمبر پہ بیان کیا, اور یہ بیان کیا کہ عشق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جائز نہیں ہے. صفحہ نمبر, پوائنٹ نمبر 22, قرآن مجید کے بارے میں ان کا عقیدہ اہل سنت جماعت کے عقیدے کے مطابق ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں انہوں نے 9 قول بیان کیے اس کتاب میں. ایک قول علماء کے 9 مختلف اقوال ہیں, یعنی 9 گروہ ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں, اور جو 9واں قول ہے وہ ہے اہل سنت جماعت کا قول, اور یہی قول امام ابو حنیفہ کا ہے, ان کے شاگردوں کا ہے, کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے کلام کرتا ہے اور جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے, اور جب چاہتا ہے کلام نہیں کرتا, ایسی آواز سے کیسا متکلم رہا جو سنی جاتی ہے, یعنی صوت بھی ہے حرف بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ جب چاہے کلام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کلام سنی جاتی ہے. یہ عقیدہ ہے اس جواب کا, عقیدہ بھی یہی ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا بھی عقیدہ یہی ہے. نمبر 23, جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا مومنوں کو بغیر احاطہ و کیفیت کے. صفحہ 299 اشاعر انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا ہی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا یہ عقیدہ ہے کہ دیدار ہوگا. نمبر 24, اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی. صفحہ 252 میں. نمبر 25, اثبات صفت العلو والاستواء علی العرش, کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں میں ہیں, عرش پر مستوی ہیں, ان صفات کا بھی اقرار کرتے ہیں. صفحہ 299 اور صفحہ 367 میں. نمبر 26, رجال الغیب کون ہیں؟ رجال الغیب جنوں کی ایک قسم ہے جو اپنے آپ کو اولیاء اللہ سمجھتے ہیں. اولیاء کا ذکر ہم جواب دیں گے تو یاد رکھیں, اولیاء یہ جو رجال الغیب جن کا اکثر صوفی حضرات استعمال کرتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ اور ان کے شاگردوں کا عقیدہ اور اس کتاب کے مصنف کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جنوں کی ایک قسم ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کہتے تھے. صفحہ نمبر 646 میں. نمبر 27, بعض پاگل قسم کے لوگوں کو اولیاء اللہ سمجھنا بدعت گمراہی ہے, اس کا عقیدہ خراب ہے. صفحہ نمبر 648. نمبر 27, ابن عربی کا رد. صفحہ نمبر 628 میں اور 629 میں. ابن عربی کو آپ نے کہا یہ شیخ اکبر ہیں, اور ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ جو اس کتاب کے مصنف ہیں, جو یہ فرماتے ہیں شروع کتاب کے مقدمے میں کہ یہی عقیدہ ہے ہمارے علماء کا, امام ابو حنیفہ کا, اور امام ان کے شاگردوں کے عقائد ہیں. تو ابن عربی کے بارے میں وہ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں. ابن عبدالعز حنفی کو شخص یہ نہ کہ امام ابو حنیفہ تو تھے نہیں اس زمانے میں, یہ تو بعد میں آنے والے, میں جانتا ہوں بعد میں آنے والے ہیں. ابن عبدالعز حنفی کی بات میں کر رہا ہوں جو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ عقائد میں نے اپنے استادوں سے, انہوں نے اپنے استادوں سے, امام ابو حنیفہ تک یہ سند بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے یہ عقائد ہیں, کہ کوئی شخص چاہے ابن عربی ہو چاہے کوئی بھی ہو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے ہمارا. وہ یہ فرماتے ہیں ابن عربی کے بارے میں, اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے اس شخص سے, اور کون زیادہ کفر والا ہے جو اپنے آپ کو سونے کے اینٹ کے ساتھ تمثیل دیتے ہوئے بیان کرتا ہے, اور پیغمبروں علیہ الصلوۃ والسلام کو کی تمثیل چاندی کی اینٹوں کے ساتھ کرتا ہے. دوزخ میں نچلے طبقے میں ہوں گے. آگے لکھتے ہیں, یاد رہیے ابن عربی اور اس کے ہم خیال, ابن عربی اور اس کے ہم خیال لوگ منافق ہیں, بد دین اتحادیہ ہیں, یہ لوگ دوزخ میں, دوزخ کے نچلے طبقے میں ہوں گے. ابن عربی یا تو شیخ اکبر ہے یا دوزخ کے نچلے طبقے میں ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے آپ نے کس عالم کی بات کو سننا ہے. اور کس کی بات ماننی ہے. اس کے بعد معجزات اور کرامات کی بحث یہاں پہ لکھی ہے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے, اور فراست کی اقسام بیان کی ہیں صفحہ 630 میں اور 636 میں. ابھی وقت میں پورا بیان کروں, انشاءاللہ جب آگے بیان ہوگا اور ہم اولیاء کی بات کریں گے اور رد بیان کریں گے تو انشاءاللہ اس کتاب میں سے میں تفصیل بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہمارے ضرورت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. کوئی سوال ہے کسی ساتھی کا؟ سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.